بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعبہ سمو بصر انجمن خدام القرآن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک تقریر بعنوان فتنہ دجال. اس تقریر کا پہلا حصہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیبا لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إلى قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، امين يا رب العالمين. آج میری گفتگو 5 منٹ تاخیر سے شروع ہوئی ہے. میں تو کچھ مزید تاخیر کرنے کا ارادہ کرتا تھا، لیکن جو عادت پڑ چکی ہے تو اس سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکا. اصل میں یہ تاخیر یا تاخیر مزید کا جو ارادہ تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوبارہ اپنے سابق پروگرام کی طرف رجوع کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ خطاب جو ہے 11:30 بجے ہی شروع ہوا کرے، اس لیے کہ احباب کا شکوہ یہ ہے کہ 11:15 بجے شروع کر کے بھی ختم تو اسی وقت ہوتا ہے جیسا کہ پہلے ہوتا تھا، تو تقریر مزید لمبی ہو رہی ہے. اس لیے انشاءاللہ تعالی اس بات کو آپ نوٹ کر لیں کہ آئندہ جمعے سے ہم 11:30 بجے ہی یہ کتاب جمعہ شروع کریں. ایک وعدہ میرا کافی عرصے سے مؤخر ہوتا چلا آ رہا ہے، اور آج میں چاہتا ہوں کہ بغیر کسی تمجید کے یا بغیر کسی اضافی گفتگو کے براہ راست اپنے اس وعدے کے ایفا کی طرف پیش قدمی کروں. آپ کو یاد ہوگا غالباً 5-6 جمعے قبل 2 جمعوں میں نے یہاں تقریر کی تھی امت مسلمہ کا ماضی، حال اور مستقبل. ان میں سے پہلے جمعے میں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے حوالے سے تاریخ بنی اسرائیل کے 4 ادوار کا تذکرہ آیا تھا. کیونکہ وہ رکوع ختم ہوا تھا ان آیات مبارکہ پر جن میں قرآن مجید کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ اے بنی اسرائیل، تم 2 مرتبہ ہماری رحمتوں سے اور ہماری نعمتوں سے بہرہور ہو چکے ہو، 2 مرتبہ تم پر ہمارے عذاب کے کوڑے برس چکے ہیں، اب تمہاری تاریخ کے ان 4 ادوار کے بعد اب یہ مرحلہ تمہارے لیے پھر ہے. عسا ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت فرمانے کے لیے تیار ہے، آمادہ ہے، لیکن اگر تم وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے، تمہارا طرز عمل اگر وہی رہے گا، تو پھر ہمارا معاملہ بھی وہی رہے گا، ہم بھی اسی طرح تم پر اپنے عذاب کے کوڑے پے بے برساتے رہے گا. وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، یہ عذاب تو دنیا کے ہیں لیکن یہ کہ آخرت کا عذاب، اس کے لیے ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو ایک باڑے کی حیثیت سے، ایک جیل خانے کے طور پر تیار کیا ہوا ہے. اب یہ رحمت خداوندی میں داخلے کے لیے دروازہ کون سا ہے، راستہ کون سا ہے؟ اشارہ فرمایا ان ھذا القرآن یهدی للتی هی احسن، یہ قرآن ہے جو ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہے ہیں، یہ ہے ہماری رحمت میں داخلے کا شاہدرہ، یہ دروازہ ہے، یہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اقوم. اور اس کے بعد فرمایا یہ بشارت بھی دیتا ہے اور انذار بھی فرماتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، یہ ہدایت بھی دیتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو، ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور خبردار کرتا ہے ان کو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا. اب دو باتیں نوٹ کر لیجئے کہ ایک تو سورہ بنی اسرائیل کے فوراً بعد سورہ کہف آتی ہے، یہ تو سب حضرات کے علم میں ہے، لیکن سورہ کہف کے پہلے رکوع اور سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے مابین دو بڑی گہری مناسبتیں، بلکہ تین شمار کیجئے. ایک تو لفظی مناسبت ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا جو آغاز ہوا وہ اللہ کی تسبیح سے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اور یہاں پر بھی حضور کا تذکرہ آیا عبده کی نسبت کے ساتھ. وہاں معاملہ ہے سورہ کہف میں الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، وہاں اب حمد سے تذکرہ سورت کا آغاز ہو رہا ہے، اور وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہی عبدہ کی نسبت سے کی جا رہی ہے. اور تسبیح اور تحمید، یہ بات میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے، یہ دونوں مل کر گویا کہ معرفت خداوندی کی میزان کی تکمیل کرتے ہیں. یہ ایک حدیث ربی کے الفاظ ہے، التسبیح وزق المیزان والحمدللہ تملؤه وتملؤ ما بین السماوات والارض، یہ سبحان اللہ جو ہے تسبیح، یہ نصف میزان ہے، معرفت خداوندی کی میزان نصف ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے گویا کہ بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی کامل ہے جس میں کہیں کسی اعتبار سے کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کوتاہی، کوئی عجز، کوئی ذوف، کوئی احتیاج موجود نہیں. ہر عیب، ہر نقص، ہر ذوف، ہر احتیاج سے اعلیٰ، ارفع، منزہ، مبرہ، یہ گویا کہ تسبیح کے معنی، گویا کہ یہ سلبی پہلو ہے، منفی پہلو ہے معرفت خداوندی کا. اور کلمہ الحمدللہ کا مفہوم کیا ہے کہ تمام صفات کمال و تمام و کمال اللہ کی ذات میں موجود ہے. ایک ہی بات کو کہنے کے دو انداز ہیں، ایک ایسی ہستی جس میں تمام صفات محمودہ، تمام اوصاف کمال بس تمام و کمال موجود ہے، یہ ہے الحمدللہ، اور جس میں کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی عجز، کوئی احتیاج نہیں ہے، یہ ہے گویا کہ سبحان اللہ. ان دونوں پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ کو جب پہچان لیا تو گویا کہ معرفت خداوندی کی تکمیل ہے. التسبیح ہو نصف المیزان والحمدللہ تملؤه، یہاں پر حدیث میں لفظ معرفت خداوندی کے نہیں ہے، صرف میزان کا تذکرہ ہے. تسبیح سے میزان آدھی ہو جاتی ہے اور الحمدللہ سے پر ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ مناسبت لفظی ہے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز اور سورہ کہف کا آغاز، مزید یہ کہ دونوں میں حضور کا ذکر پہلی آیات میں اور دونوں میں نسبت عبدیت. اس کے بعد جو دوسرا بہت اہم نقطہ ہے جسے اس وقت مجھے آج کی گفتگو کے حوالے سے عرض کرنا ہے، جس مضمون پر پہلا رکوع ختم ہوا ہے سورہ بنی اسرائیل کا، اس مضمون سے سورہ کہف کا پہلا رکوع شروع ہوا، قرآن مجید کا ذکر. قرآن مجید کی وہی تین صفات، یہ ہدایت دیتا ہے، یہ انذار فرماتا ہے، یہ تبشیر کرتا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ، یہ اتنا سیدھا ہے، قائم ہے، اور پھر بشارت دیتا اور خبردار کرتا ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے لینذر باسا شدیدا من لدنہ، خبردار کرتے ہوئے آیا ہے، ایک بہت بڑی مصیبت، ایک بہت بڑی آفت، بلکہ جیسا کہ آج مجھے عرض کرنا ہے ایک بہت بڑی جنگ کی خبر دیتے ہوئے، خبردار کرتے ہوئے، جو خاص اللہ کے طرف سے ہوگی، من لدنہ، ویبشر المؤمنین، اور اہل ایمان کو بشارت دے رہا ہے، ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، اور یہ تبشیر کر رہا ہے، بشارت دے رہا ہے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کریں کہ ان کے لیے اجر حسنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع جس مضمون پر ختم ہوا، سورہ کہف کا پہلا رکوع اسی سے شروع ہوا۔ دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں تذکرہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا، گویا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ یہود کی تاریخ، جبکہ اس میں جو اشارہ ہو رہا ہے سورہ کہف کے پہلے رکوع میں وہ عیسائیت کی تاریخ ہے اور نصارہ کی گمراہی، اور انہوں نے جو شرک کی بدترین صورت ایجاد کی کہ حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ کا سلمی بیٹا قرار دیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ اس رکوع کے اندر ظاہر ہو رہا ہے۔ اور در حقیقت اسی مضمون کی وضاحت کے لیے مجھے آج کچھ فتنہ دجالی کے بارے میں عرض کرنا ہے، اور میں نے یہی اعلان کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ میں سورہ کہف کے حوالے سے دجالی فتنے کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے گوش گزار کروں گا۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ روایات صحیح مسلم میں بھی ہیں، جامع ترمذی میں بھی ہیں، سنن ابی داؤد میں بھی ہیں، سنن ابن ماجہ میں بھی ہیں، سنن نسائی میں بھی ہیں، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ صرف بخاری کو چھوڑ کر باقی صحائف سکہ کی تمام کتابوں میں اور بڑے جلیل القدر صحابہ سے یہ روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان صحابہ سے ان کتب حدیث میں جو روایات مروی ہیں وہ یہ ہے کہ جو شخص دجالی فتنے سے محفوظ رہنا چاہے وہ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت کرے۔ بعض روایات میں تو صراحت ہے ابتدائی اور آخری، بعض میں مطلقاً فرمایا گیا کہ 10 آیات سورہ کہف کی انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے جو ایک تعلق ہے ان آیات کا دجالی فتنے کے ساتھ وہ گویا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ نمبر دو بات جو اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احادیث نبویہ سے دجالی فتنے کے بارے میں جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ کیا ہے، دجال کے کیا اوصاف ہوں گے، کیا خصائص ہوں گے، دجالی فتنے کے کیا مظاہر ہوں گے، کیا آثار ہوں گے، کیا اثرات ہوں گے، اس کی وضاحت میں پہلے تو ایک بات نوٹ کر لیجئے۔ ایک ہے دجالی فتنہ، ایک ہے ایک شخص معین المسیح الدجال، ان دونوں میں فرق ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو شخص ہوگا جس کا ظہور ہوگا، وہ شخص معین ہوگا، اور اگر احادیث کا تتبع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہود کا کوئی بہت بڑا لیڈر ہوگا، اور آخری زمانے میں قریب قیامت کا جو زمانہ ہے، قرب قیامت کا، اس میں جو بڑی عظیم جنگیں ہونے والی ہیں ان میں جب یہودیوں اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا اور بہت کریٹیکل سٹیج پر وہ مقابلہ پہنچا ہوا ہوگا، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال اکبر کو یا المسیح الدجال جسے کہا گیا ہے اس کو وہ قتل کرے۔ تو المسیح الدجال یہ تو ایک شخص معین ہے، البتہ دجالی فتنہ یہ در حقیقت صرف ایک شخص معین کے ساتھ نہیں متعلق، بلکہ اس کے لیے جو احادیث آئی ہیں ان کا جب ہم تتبع کرتے ہیں، ان سب کو جب جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص کیفیت ہے، ایک خاص طور میں کچھ ایسی کیفیات پیدا ہو جائیں گی کہ جن کو دجالی فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ کیفیات کیا ہے میں کچھ احادیث کے حوالے سے وہ میں نوٹ کر کے لا رہا ہوں، آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں، اس دجالی فتنے میں، انسان کو جو قواعد طبعیہ ہیں، جو قدرت کی طاقتیں ہیں، کائناتی قوتیں ہیں، ان پر غیر معمولی غلبہ، اقتدار، اختیار حاصل ہو جائے گا، اور وہ دجال متصرف ہوگا ان تمام قواعد طبعیہ پر بالکل ایسے انداز میں جیسے کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزے عطا فرماتا ہے۔ وہ معجزے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسولوں کو عطا ہوئے ہیں، گویا کہ وہ سب کی سب کیفیات ہیں کہ جو دجال کے بارے میں قرآن مجید یا احادیث نبیہ میں وارد ہوئے۔ مثلا پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اس کے لیے فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا، انتہائی تیز رفتاری ہوگی جو اسے حاصل ہوگی. چنانچہ الفاظ یہ ہے کہ کل غیر سے استدبرت حردی، وہ ایک ایسے طوفان کے مانند جو ہے وہ سیلاب آئے گا کہ جیسے کوئی بہت زوردار آندھی جو ہے اس کے ساتھ طوفان آیا کرتا ہے. آپ سائیکلون کا تصور کیجئے کہ جس طریقے سے وہ ایک انتہائی تیز رفتار ہوا جو ہے وہ طوفان کو لے کر آتی ہے، اس اور سے وہ فتنہ پھیلے گا. ایک اور حدیث میں الفاظ ہے فلا تدعوا قرية الا حبطتها في 40 ليلة، یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس کوئی قریہ تک نہیں چھوڑے گا دنیا کی، کوئی آبادی چھوٹی سے چھوٹی جس میں وہ نہیں پہنچ جائے گا 40 دن کے اندر اندر. یہ اس کی تیز رفتاری کا عالم ہوگا، گویا کہ میں تعبیر کر رہا ہوں اسے ان الفاظ سے کہ فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے. اسی کے ضمن میں بعض اور روایات آئی ہیں، سواری جو ہے اس دجال کی اس کو گدھے سے تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اس دور میں اور کسی شے کا اگر تذکرہ کیا جاتا ہوائی جہاز کا یا راکٹس کا تو وہ تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا اور پہلے انہیں ساری سائنس پڑھانی پڑتی تب وہ الفاظ استعمال کرتے، لہذا وہ اس کا خچر اس کا جس پر سواری ہوتی ہے. لیکن اس کی تیز رفتاری کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ اس کا ایک قدم اگر مکے میں ہوگا تو دوسرا قدم شام میں جا کر پڑے گا، اور الفاظ یہ آئے ہیں کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 40 باع کا یعنی 80 ہاتھ کا ہوگا. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں جو اس کا بیان ہوا ہے کہ اس کا ایک کان جو ہے وہ 30 ہاتھ لمبا کان ہوگا اس کا. ابھی ذرا یہ صرف احادیث آپ سنتے جائیے، پھر اس کے بارے میں ان سب کو جوڑ کر جو ہمیں نتیجہ نکالنا ہے اس پر گفتگو بعد میں ہوگی. اسی طرح آواز کا معاملہ کہ اس کی آواز 4 دانگ عالم میں بیک وقت سنی جائے. الفاظ یہ ہے یونادی بے صوت لہو یسمع لہو ما بین الخافتین، وہ ایک ایسی آواز کے ساتھ پکارے گا کہ جسے مشرق و مغرب کے مابین رہنے والا ہر شخص سنے گا. اس کی آواز جو ہے گویا کہ وہ تمام فاصلوں کے جو پردے ہیں اس کے لیے وہ حائل نہیں رہیں گے، بلکہ یہ کہ اس کی آواز جو ہے پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں بیک وقت سنائی دے گی. تیسری بات معلوم ہوتی ہے کہ علاج معالجہ وہ اس انتہا کو اور عمل جراحی اس انتہا کو پہنچ جائے گا. یہاں وہ الفاظ آئے ہیں جو قرآن مجید میں حضرت مسیح کے معجزات کے لیے آئے. حضرت مسیح کے الفاظ جو ابرئ الاکمہ والابرص، کہ میں مادر زاد اندھے کو اور جو بیمار ہے کیا مرض وہ کہنا کوڑھ کا مرض، تو ان دونوں کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام صرف ہاتھ پھیرتے تھے اور مادر زاد جو نابینا ہے اندھا وہ اس کو بینائی اس کی آ جاتی تھی، اور کوڑی جو ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے اس کا کوڑ درست ہو جاتا. ابرئ الاکمہ والابرص، وہی الفاظ آئے حدیث میں کہ دجال کو یہ قدرت حاصل ہو جائے. نمبر دو یہ کہ وہ یحیی الموتا، جیسے کہ حضرت مسیح کے الفاظ ہے وہ یحیی الموتا، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو. حضرت مسیح فرماتے تھے ایک مردے کو قم باذن اللہ اور وہ کھڑا ہو جاتا تھا. بالکل اسی طریقے سے دجال کو بھی قدرت حاصل ہو جائے گی کہ وہ مردے کو زندہ کرے گا. مزید وضاحت ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ ایک شخص کو آری کے ساتھ بیچ میں سے چیرے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر سینے گا اور زندہ کر دے گا. معلوم یہ ہوا کہ علاج معالجے کا علم اور دوسرے یہ کہ جراحی کا علم جو ہے وہ اپنی ان بلندیوں کو پہنچے گا کہ اس حد تک انسان کی رسائی ہو جائے گی. چوتھی بات، اس کو زمین اور فضا پر اس قدر غلبہ حاصل ہو جائے گا. الفاظ یہ حدیث کے یا امر السماء فتمطر، وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برسا اور وہ بارش برسائے گا. والارض فتنبت، اور زمین کو حکم دے گا کہ فصلیں اگا اور وہ اگائے گی. ویمر بالخربت فیقول لها اخرجی کنوزک، اور وہ کسی ویرانے پر سے گزرے گا، اسے حکم دے گا ویران شکی المیدان، اور حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، اور فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا فتتبعه کنوزها، تو اس زمین کے جو خزانے ہیں وہ نکل کے اس کا ساتھ اس کے ساتھ چلنے شروع ہو جائیں. زمین پر قدرت، فضا پر قدرت، بارش کا حکم دینے کا حکم ہوگا وہ بارش ہو جائے گی، آسمان بارش برسائے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی. پانچویں بات، ویبعث معه شیاطین علی صورة من مات، اس کے ساتھ کچھ ایسے شیاطین مبعوث ہوں گے کہ جو ان صورتوں کو اختیار کریں گے ان لوگوں کی جو مر چکے ہیں، من الآباء والأمہات والمعارف، جو آباء و اجداد اور مائیں اور دادیاں اور جو بھی جان پہچان والے لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہوں گے، وہ ان کی صورت اختیار کریں گے. فتاتی احدہم فیقول الست فلانا الست تعرفنی، پھر وہ آئے گا اور وہ شیاطین آئیں گے اور انسان سے کسی سے بات کریں گے، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے، کیا میں تمہارا فلاں رشتہ دار نہیں ہوں، اپنی نشانیاں بیان کریں گے اور لوگ پہچانیں گے. یہ وہ احادیث ہیں کہ جن کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو پہچان لیجئے. وہ نتیجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنے کے جو اوصاف بیان کیے یا جو علامات بیان کی، ان کا حاصل یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہ بلندیاں انسان کو حاصل ہو جائیں گی کہ جو چیزیں کبھی رسولوں کے موجزوں سے ظہور پذیر ہوتی تھی، وہ قوانین طبیعہ پر تصرف کے باعث خود انسان کرنے لگے گا. یہ ہے در حقیقت حاصل. چنانچہ آج آپ دیکھیے وہ جو اس کا گدھا ہے وہ ہمارے آج کل کے ہوائی جہاز ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ رڈار جو ہیں ان کے ہوائی جہازوں کے، یہ بالکل اینڈ پر ہوتے ہیں کہ بازوؤں پر، اور یہی ان کے کان ہیں، انہی سے انہیں وہ معلومات حاصل ہوتی. خود ان کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ کتنی ہے، اور پھر یہ کہ ان کے درمیان فصل جو ہے وہ 80 ہاتھ کا یا 40 باڑ کا وہ موجود ہے، اور جہاز کی ایک اڑان اب تو کہیں بات پہنچ گئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے گرد بھی ایک جہاز جو ہے وہ چکر لگا لیتا ہے چند گھنٹوں کے اندر. لیکن یہ ہے کہ عام جو رفتار ہے اس میں بھی ایک پڑاؤ سے دوسرے پڑاؤ تک، ایک جگہ سے جس کو ہاپ کرنا کہتے ہیں، یہ بھی کم سے کم جو ہے 500-700 میل کا جو ہے عام طور پر سفر جو ہے وہ جہاز طے کر رہا ہے. اسی طریقے سے ہماری جو سائنس کی، خاص طور پر جو طبی سائنس ہے، اب اس میں جس طریقے سے کہ زندہ رکھا جاتا ہے انسانوں، اور وہ ویجیٹیبل چاہے کہا گیا ہے ان کو ہیومن ویجیٹیبل، لیکن یہ کہ دل کی دھڑکن بھی چلائے جا رہے ہیں، خوراک بھی پہنچا رہے ہیں، آدمی جو ہے وہ زندہ سال ہر سال تک زندہ پڑا رہتا ہے، اور یہ کہ سرجری بعض جانوروں پر تو یہ بات ہو چکی ہے کہ کاٹے گئے ہیں اور پھر ان کو سی دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے، اور جس طریقے سے ان کو ٹھنڈا کر کے، فریز کر کے، اور اس کے ذریعے سے ان کو یہ تمام جو بھی معجزے ہیں اس وقت سائنس دکھا رہی ہے. اسی طرح اگر یہ معجزہ دیکھنا ہو کہ زمین دک و دک، زمین جہاں کہیں کوئی آثار نہیں تھے کسی ایک پتے تک کے اگنے کے، اگر وہاں لہلہاتے ہوئے آپ کو چمن دیکھنے ہو، تو ویسے سب سے پہلے تو یہ معاملہ ہوا تھا اسرائیل نے جو کر کے دکھایا تھا، لیکن اب تو آپ ابوظہبی چلے جائیے، سعودی عرب میں چلے جائیے. سعودی عرب کے اندر حال یہ ہے کہ آپ اگر ہوائی جہاز سے سفر کریں ریاض سے جدے تک، تو آپ کو جگہ جگہ بڑے سرکولر پیچز نظر آئیں گے جہاز سے، نہایت گرین، اور اس کے اندر جو ہے آرٹیفیشل اریگیشن کے ذریعے سے اور بہت عمدہ وہاں کاشت ہو رہی ہے، بہت خوبصورت فارمز جو ہے وہ تمام کے تمام سرکولر پیچز، اس لیے کہ جو اریگیشن ہوتی ہے وہ ان ویلز کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ جو ایک سرکل میں چلتے ہیں، اور پانی کی وہ آرٹیفیشل بارش جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. باقی یہ کہ فضا سے آرٹیفیشل رین، یہ تو بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ فضا کے اندر ایٹموسفیرک کنڈیشنز کو ذرا تبدیل کیا جائے تو بارش آ جاتی ہے، اور باقی رہ گیا آواز کا یہاں سے وہاں جانا، وہ تو آواز ہی نہیں، تو آپ صورتیں دیکھ رہے ہیں. آپ کو نیو یارک میں بیٹھا ہوا خطاب کرے، آپ پوری دنیا کے اندر جہاں چاہیں، وہ آل ورلڈ اینٹینا آپ کے پاس صرف ہونا چاہیے، باقی یہ کہ آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کا خطاب یہ وہ سن سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت یہ جو دجالی فتنہ ہے، یہ جس کے اوصاف جو بیان کیے گئے، ابھی میں اس کو لفظ فتنہ سے قابل نہیں کر رہا، اسے جس چیز نے فتنہ بنایا وہ ابھی میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن یہ جتنے اوصاف حدیث میں آئے، جتنی صفات بیان ہوئی ہیں، جو قوائف وہاں صاحب سے آ رہے ہیں، ان سب کا حاصل جو ایک لفظ میں یہ ہے کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ وہ اس درجے کی ہو جائے گی کہ قوائے طبیعہ پر، فورسز آف دی نیچر پر انسان کو تصرف اور تسلط حاصل ہو جائے گا، اور وہ انہیں استعمال کرے گا، اور اس طریقے سے اس کے اندر وہ ساری کی ساری کیفیات جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے وہ پیدا ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ اس شے کو فتنہ کس چیز نے بنایا، یہ بات سمجھ لیجیے. جہاں تک سائنسی ترقی کا تعلق ہے، تکنیکی ترقی کا تعلق ہے، یہ چیزیں فی الاصل فتنہ نہیں، یہ تو در حقیقت جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ یہاں کیا ہے، آپ حضرات میں سے بہت سو کو یاد ہوگا، یہ تو وہ علامہ آدم الاسماء کلہا کا ظہور ہے. اللہ تعالیٰ نے ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو صلاحیت عطا فرما دی تھی، یہ ایکسفولیشن ہے اس کی، اس کا ظہور ہے، جیسے کہ آم کی گٹھلی میں آم کا درخت ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو درخت بننے میں وقت لگتا ہے، پہلے وہ دو پتے نکلتے ہیں پھر وہ بڑھتا ہے معاملہ، کئی سال میں جا کر وہ درخت جو ہے وہ جوان ہوگا وہ پھل دے گا۔ اسی طریقے سے یوں سمجھئے کہ وہ بالقوہ وہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، یعنی وہ صلاحیتیں ودیت کر دی گئیں، وہ فیکلٹیز، یہ سمع اور بصر اور فؤاد، دیکھو سنو نتیجہ نکالو اور آگے بڑھو۔ آپ نے چیز دیکھی، ایک سنی، نتیجہ نکالا، اس کو نوٹ کیا، آگے بڑھے، پھر کوئی چیز دیکھی، پھر کوئی سنی، اپنے سابق جو نتیجہ آپ نے نکال کر محفوظ کیا تھا اپنی میموری میں اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا، کوئی اور نتیجہ نکل آیا اور آگے بڑھے۔ تو یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ، قدم بہ قدم انسانی علم آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ہرگز فتنہ نہ ہوتا، میرے الفاظ پر توجہ کیجیے، اگر اس کے ساتھ متوازن طور پر ایمان اور روحانیت کا ارتقا بھی ہوتا رہے، اگر اس کے ساتھ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، آخرت کا ایمان، منزل انسان کی جو ہے وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، اگر یہ چیزیں ساتھ کے ساتھ ہوتی تو یہ ہرگز فتنہ نہیں۔ فتنہ در حقیقت اسے جس نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اسباب ہوئے ہیں، اور وہ اسباب آج مجھے بیان کرنے کہ در حقیقت موجودہ عیسائیت اس کا سب سے بڑا سبب ہے، اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، اپالنگ گیپ ہے، بڑا مہیم خلا ہے، بڑی وسیع خلیج ہے جو حائل ہو چکی ہے کہ ایمان اور روحانیت ختم ہوتے چلے گئے اور یہ ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بڑھتی چلی گئی، ان دونوں کے درمیان جو مہیم خلا پیدا ہوا ہے اس نے اسے فتنہ بنا دیا ہے، اور عظیم ترین فتنہ بنا دیا۔ ورنہ اگر اس کے ساتھ ہی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور انسان کے اندر ایمانی کیفیات، اس کی روحانی کیفیات اگر یہ بھی برقرار رہتی، بلکہ اس کے ساتھ متوازن طور پر ان کو ترقی کرنا چاہیے، تو یہ ہرگز فتنہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ دجالی فتنے کے جو صفات، اس کے اوصاف، اس کی علامات، اس کے مظاہر جو بھی حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، وہ سب در حقیقت تعبیر ہے جو اس دور کی جو محاورہ ہے، اس دور کی جو زبان ہے، اس دور میں جن الفاظ سے گفتگو کی جا سکتی تھی، اس دور کے ایڈیم میں آج کی جو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ترقی ہے، گویا کہ اس کی تعبیر کی گئی ہے کہ وہ دجالی فتنہ ہوگا۔ لیکن اس شے کو فتنہ بنانے والی شے در حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو چکی ہے ایمان اور روحانیت، اور دوسری طرف سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں ان دونوں کے درمیان اتنا بود اور فصل پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے فتنے کی شکل اختیار کی۔ اس کا سبب کیا ہے، آج ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام کا دین، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سورہ کہف کے پہلے رکوع میں تذکرہ اسی کا ہو رہا ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ آپ سن لیجئے، جو پہلی آیات ہے ان کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں۔ کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، جو بالکل سیدھی ہے اور خبردار کرتی ہے ایک ایسی بڑی عظیم اور مہیب جنگ سے کہ جو خاص اللہ کی طرف سے ہوگی، اور بشارت دیتی ہے مومنین کو جو نیک عمل کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اور بہت عمدہ اجر ہے۔ ماں کسی نے پی ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اب دوہرا کر بات آئی، اور تاکہ خبردار کر دے ان کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس کوئی علم تھا، کوئی عقلی دلیل نہیں، کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب میں، اللہ کے اتارے ہوئے کسی صحیفے میں اس کے لیے سند نہیں۔ ولال آبائے کبرت کلمت تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے کہ جو نکل رہی ہے ان کے منہوں سے، ہی یقولون الا کذبا، نہیں بول رہے یہ، نہیں کہہ رہے یہ مگر جھوٹ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے آثار پر۔ یہ آثار کے لفظ کو میں ابھی جو کر دوں رکھ رہا ہوں، بعد میں اس کی وضاحت کروں گا۔ کہ لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے اس حدیث پر، یہ حدیث قرآن، اس پر اگر یہ ایمان نہ لائے، جیسے کہ وہاں فرمایا گیا تھا اگر رحمت خداوندی میں داخل ہونا ہے اے بنی اسرائیل تو یہ شاہدرہ ہے رحمت خداوندی کا قرآن حکیم، آؤ داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر ان عیسائیوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے، اگر وہ اس حدیث پر، یہ حدیث اللہ، اللہ کی کتاب، احسن الحدیث، کتاب متشابہ، وبأي حدیث بعده یؤمنون، اگر اس اللہ کی حدیث پر، اللہ کی کتاب پر یہ ایمان نہ لائے تو جو ان کے آثار ہوں گے، جو نتائج نکلیں گے، ان پر اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو صدمے اور رنج اور غم سے ہلاک کر۔ یہ ہے در حقیقت وہ آیات کے جن میں تذکرہ ہو رہا ہے عیسائیت کا، لیکن عیسائیت سے مراد کیا ہے اسے سمجھیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا دین تو بعین ہی وہی دین تھا جو دین آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام، جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے دین میں کوئی فرق نہیں، دین توحید وہی ایمان۔ البتہ شرائع کے اندر، شریعتوں میں کچھ تفصیلی احکام میں فرق ہوا ہے، شریعت موسوی اور شریعت محمدی میں علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا تھوڑا فرق ہے، دین ایک ہی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسی و عیسی، دین میں تو ہم نے وہی شے تمہارے لیے بھی معین کی ہے مسلمانوں کہ جس کی کہ ہم نے نوح کو وصیت کی تھی، اور جس کی کہ ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو وصیت کی، دین ایک ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو دین مسیحی بھی وہی تھا بعید ہی جو دین محمدی ہے اور دین موسوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ الصلوۃ والسلام۔ البتہ حادثہ جو نہایت عظیم پیش آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پال، ساؤل اس کا نام تھا پہلے، اس جتنے کہ اپنی زندگی میں حضرت مسیح علیہ السلام جب تک موجود تھے دنیا میں، شدید انہیں تکلیفیں پہنچائیں، شدید ایذائیں پہنچائیں، ان کی مخالفت پر قبر بنتا رہا، لیکن اس کے بعد جب انہیں اٹھا لیا گیا، یا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ سولی دے دیے گئے، اور اس کے بعد ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ سولی پانے کے بعد پھر وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ انہیں سولی دی نہیں گی، بلکہ انہیں تو پہلے ہی اٹھا لیا گیا تھا، ان کی جگہ کوئی اور ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کئی بار کہ انجیل برنباس نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ در حقیقت وہی حواریین میں سے جس نے کہ غداری کی تھی اور پکڑوایا تھا، مخبری کی تھی، وہی ہے جس کی شکل بنا دی گئی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے مطابق جیسی مانند، اور وہ شخص ہے کہ جو سوری تھا۔ بہرحال عیسائیت اس وقت کی جو اس کا عقیدہ ہے اور جو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ان دونوں کی روح سے حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے۔ اس کے بعد اس نے دین مسیحی میں نقب لگانے کے لیے، جو دین مسیح اصل دین اسلام تھا، اس کو کرپٹ کرنے کے لیے، ڈسرپٹ کرنے کے لیے، اس میں نقب لگانے کے لیے، اس نے اپنے مکاشفے کا ذکر کیا کہ میں آ رہا تھا سفر میں کہ مجھے حضرت مسیح نظر آئے ہیں آسمانوں میں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، اور تو اب فلاں جگہ جا اور میرے نام سے نبوت کر۔ اس کے بعد اس نے لبادہ اوڑھا عیسائیت کا، اور اس نے آ کر جس طرح عبداللہ ابن سبا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نقب لگائی، اسی طریقے سے شخص نے دین مسیح میں نقب لگائی۔ فرق یہ ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ آخری دین تھا، اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کو، اس شریعت کو ایک پروٹیکشن حاصل ہے، لہذا ایک جزو کی حد تک گمراہی جو ہے پھیل سکی، کل پر محیط نہیں ہوئی۔ لیکن بدنسبتی سے دین مسیحی کے بارے میں یہ ہوا کہ کچھ عرصے تک تو کشمکش رہی ہے، اصل دین مسیحی پر بھی جو کاربند لوگ تھے اور جو اس کے اوپر مستقیم رہے وہ قائم کچھ عرصے تک رہے ہیں، لیکن ہوتے ہوتے تقریباً اس دور تک آ کر جبکہ حضور کی بعثت ہوئی ہے، اصل دین مسیحی کے ماننے والے تقریباً ختم ہو چکے تھے، شاذ لوگ رہ گئے تھے، اور ان میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ اپنے اصل دین کا وہ اظہار کر سکے، بلکہ ہوتے ہوتے ان 600 سالوں کے اندر یہ ہوا کہ وہی پولزم جو ہے در حقیقت اس نے ہی مسیحیت کی شکل اختیار کر۔ یہ پولزم جو ہے، یہ ہے در حقیقت دینی، یوں سمجھیے کہ ادیان عالم کی تاریخ میں سب سے زیادہ گمراہ کن مذہب، جس کا رد عمل پیدا ہوا ہے یورپ میں، جس نے کہ اس دجالی فتنے کی شکل اختیار کی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں۔ پال نے جو دین مسیحی میں یا دین اسلام میں جو صحیح دین ہے اللہ کا، اس میں تین تبدیلیاں بنیادی کی۔ سب سے پہلا تو وہی جو قرآن کہہ رہا ہے، الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، مسیح کو، حضرت مسیح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا گیا۔ اور اس میں بھی نوٹ کیجئے، بیٹے کے لیے عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ابن اور ولد۔ ابن کا لفظ دو معنی ہے، دو معنی ہے اس کے، ابن بیٹے کو بھی کہتے ہیں, اور ابن کا کوئی مانوی تعلق بھی ہو سکتا ہے, صرف بیٹا نہیں. ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں, راستے کا بیٹا, یعنی چونکہ راستے کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے, راستہ چل رہا ہے وہ, تو ابن السبیل ہے. ابن الوقت, وقت کا بیٹا, وہ وقت کا بیٹا اس معنی میں نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ جو ہر وقت جو ہے حالات کے مطابق گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلتا چلا جائے, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, وہ ابن الوقت ہے. تو ابن الوقت اسی طریقے سے یہ جو میں نے دوسری مثال دی ہے, ان کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ ابن کے تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں, لیکن ولد یہ بالکل مخصوص ہے اولاد کے معنی میں. ولد یہ تو گویا کہ صلبی اولاد, اور عیسائیت وہ ہے عقید مذہب کہ جس نے کہ بدترین یہ جو ہے شرک کی صورت اختیار کی ہے, اور ان کے ہاں عقیدے میں یہ الفاظ ہے کہ مسیح اللہ کا خدا کا صلبی بیٹا ہے, تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے کہ کوئی اور نسبت ہے جسے ابن سے تعبیر کیا گیا, کوئی اور تعلق ہے جس کے لیے یہ لفظ اختیار کیا گیا, صلبی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا صلبی بیٹا ہے. اور یوں سمجھیے اب اس کا جو نتیجہ نکلا کہ بیٹا اگر کسی کا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہم جنس ہے, ہم نو ہے اپنے باپ کا. انسان کا بیٹا انسان ہوگا, سید زادہ جو ہے سید کا بیٹا سید ہوگا, مغل کا بیٹا مغل ہوگا, گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہوگا, گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ بعین ہی جو کچھ باپ ہوتا ہے وہی بیٹا ہوتا ہے. لہذا اس لفظ نے در حقیقت شرک کی بدترین صورت اختیار کی کہ بالکل اللہ کے برابر, اللہ کا ہم نو, گویا کہ اس کی ذات میں شرک کیا گیا ہے. یہ سب جو میں تقاریر میں نے کئی مرتبہ کی ہے اقسام شرک پر, اس میں میں نے بارہا یہ بات بیان کی ہے کہ بدترین شرک جو ہے شرک فی الذات ہے, اور شرک فی الذات کی بدترین صورت یہ ہے کہ جو عیسائیت میں آئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا قرار دیا گیا. اب اس کے نتیجے میں کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آخر بائبل بھی موجود تھی, اس بائبل کو ایک دم کیسے ختم کر دیتا سینٹ پال کہیں, یا بہرحال میں تو لفظ سینٹ اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن چونکہ ہمیں یہ ہدایت ہے قرآن مجید کی بھی کہ جو باطل معبود بنا لیے جاتے ہیں انہیں بھی ہم کوئی ان کے لیے توہین والے الفاظ استعمال نہ کریں, لہذا میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ کوئی اور لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے. لیکن جو بھی اس وقت دنیا میں اس کا معروف نام ہے پال, سینٹ پال, تو اس نے چونکہ ظاہر بات ہے کہ پوری بائبل کو کیسے ختم کر دیتا, ایک دم تورات کو کیسے ختم کر دیتا. تورات تو آج تک چلی آ رہی ہے بائبل کے ساتھ, یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ یہ نیو ٹیسٹمنٹ یہ دونوں مل کر بائبل بنتی ہے. لہذا اب گورکھ دھندا بنانا پڑا انہیں, وہ تثلیث والا گورکھ دھندا, تین میں ایک, ایک میں تین, توحید بھی ہے تثلیث بھی ہے, تین میں ایک, ایک میں تین. اور یہ وہ شے ہے کہ جس نے عقیدے کا تعلق عقل سے منقطع کر دیا. سمجھ میں آنے والی بات ہے, تین میں ایک, ایک میں تین, ایک گورکھ دھندا ہے. نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ ڈوگما در حقیقت اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں, ڈوگما بس عقیدہ ہے, اور اس عقیدے ہی کے اوپر سارے دین کی بنیاد ہے, باقی وہ عقل میں آئے نہ آئے, عقل کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگرچہ ہمارے ہاں بھی ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سے حقائق جو ہے کائنات کے وہ ایسے ہیں کہ جن تک عقل کی رسائی نہیں, اس کے لیے ہم مجبور ہیں, محتاج ہیں وہی کی ہدایت کے. لیکن دو چیزوں میں فرق کیجئے, ایک ہے عقل سے ماورا ہونا اور ایک ہے عقل کے خلاف ہونا, ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق. ایک وہ حقائق ہے کہ جو عقل از خود ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی, لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں تو عقل تسلیم کرتی ہے کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی, تو ایک ہے مخالف عقل, ایک ہے برائے عقل, ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق. ہمارے دین میں تو عقل کو اپیل کیا گیا ہے, لعلکم تعقلون, لعلہم یعقلون, قل الالباب الذین یعقلون. اب ظاہر بات ہے کہ عقل کو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, لاؤ دلیل اپنی, تو دلیل سے عقل سے اپیل کی گئی. اور اس میں وہ رشتہ جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا علامہ اقبال کے اشعار کے حوالے سے کہ عقل کو آستاں سے دور نہیں, اس کی قسمت بفر حضور نہیں, اور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں. منزل تک تو عقل نہیں پہنچائے گی لیکن راستہ تو دکھاتی ہے, اور جب کہ وحی کی روشنی سامنے آتی ہے تو عقل اس کی تصدیق کرتی ہے. یہ ہے ہمارا موقف اور یہ ہے عقلی معقول موقف. لیکن عیسائیت نے, بلکہ کہنا چاہیے پولیزم نے, مجھے یہاں پر لفظ عیسائیت اب استعمال کرنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ سے اب اس کی نسبت نہیں رہی. حضرت عیسیٰ سے اس کی نسبت جو ہے یہ مس نومر ہے, یہ غلط نام ہے. اور میں نے شاید اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہو کہ 300 کا مصنف جو ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ, اس نے یہ بہت بڑی بات کہی, اس نے کہا در حقیقت موجودہ جو عیسائیت ہے اسے پولزم کہنا چاہیے، یہ پولزم ہے کرسچینٹی نہیں، اس لیے کہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم جب تک وہ دنیا میں تھے وہ یہ نہیں تھی کہ جو پال نے تھی، البتہ اس نے پال کو بہت بڑا شخص مانا، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اس شخص نے پورے تاریخ کے دھارے کا جو ہے وہ رخ موڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے صحیح دین کو گویا کہ خلا کما کر کے ایک نیا دین اس طریقے سے پھیلایا ہے کہ آج بھی شاید دنیا میں کثیر ترین تعداد عیسائیت ہی کے نام لیواؤں کی ہے، واللہ عالم، یا شاید گوتم بدھ کے ماننے والوں کی ہے، بہرحال یہ کہ بہت بڑی تعداد میں آج حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف جو منسوب ہے غلط طور پر دین اس کے نام لیوا دیا میں، اس اعتبار سے وہ یقیناً اس کا تو حق لگتا ہے کہ اس کا نام بھی اس کتاب میں آئے کہ جس نے تاریخ کے اوپر اثرات اپنے پیدا کیے، لیکن یہ کہ اس نے اس حقیقت کو کھول کر کہ اصل میں یہ پالیسی ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام جب تک دنیا میں تھے عیسائیت کی حقیقت بنی اسرائیل یا یہودیت کے ایک فرقے سے زیادہ نہیں تھی، ڈیٹیک نہیں ہوا تھا یہ دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے، لیکن یہ کہ پال نے اسے بالکل ایک مستقل بذات ایک جداگانہ دین کی شکل دے دی ہے، تو یہ پالیسی ہے، پالیزم نے در حقیقت سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عقل سے بالکل تعلق منقطع کر دیا، عقیدہ ڈوگما، ڈوگما جو ہے وہ خلاف عقل، جو بات عقل میں آئے نہ آئے بس مان لی، تو پہلی تو یوں سمجھیے کہ لقب جو لگی ہے دین کے اندر وہ اس تخلیص کے حوالے سے اور تخلیص کا گورکھ دھندا خلاف عقل، لہذا ڈوگما کی جو اس کا لفظ جو استعمال ہوا ہے جو بس اس کو تو ہم مانیں گے چاہے وہ عقل کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو، دوسرا اس سے بھی زیادہ آپ دیکھیے ایک سے ایک بڑھ کر یہ رکھی جا رہی ہے، خشت اول چون حد میں مار کر تاثریا میر اول دیوار کر، دوسرا کفارے کا عقیدہ جو مبنی ہے صلیب کے عقیدے پر، مسیح نے انتہائی ذلت کی موت یعنی صلیب کی موت جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ انتہائی ذلت کی موت، یہ ذلت کی موت کا پیالہ اس لیے پیا تاکہ اس کے ماننے والوں کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے، مسیح کفارہ ادا کر چکا ہے، اب جو شخص بھی مسیح کو مان لے گا اس کی گویا کہ نجات ہو گئی، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، عمل ہو نہ ہو، بد کردار ہو، اچھا کردار والا ہو، نیک ہو، بھلا ہو، جیسا بھی ہو، برا ہو، بدماش ہو، لچا ہو، لفنگا ہو، مسیح کو مان لے، صرف ماننے پر، اس لیے کہ مسیح تو اس کی طرف سے کفارہ پیش کر چکا ہے، سارے گناہوں کا کفارہ جو ہے مسیح نے انتہائی ذلت آمیز موت جو ہے قبول کر کے گویا کہ اپنے ماننے والوں کے تمام گناہوں کا کفارہ دیا، یہ دوسرا عقیدہ، اس کا نتیجہ کیا نکلا، تثلیث نے عقل سے تعلق توڑ توڑ دیا تھا مذہب کا، اس نے عمل سے تعلق توڑ دیا، ڈوگما ہی ڈوگما ہے، نہ عقل سے کوئی تعلق نہ عمل سے کوئی تعلق، کوئی تعلق نہیں رہا، دین کی جڑیں جو ہے دونوں اعتبار سے، دین کو نام ہی دو چیزوں کا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں کی گویا کہ جڑیں منہدم ہو گئی، بنیادیں منہدم ہو گئی، جڑیں کاٹ دی گئی کہ نہ اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے نہ عمل کے ساتھ، تیسری بات آئی ہے اس نے کہا شریعت منسوخ، یہ عجیب ہے دیکھیے جسے آئرنی آف فیتھ کہتے ہیں انگریزی زبان میں، ابھی تک بائبل کے اندر سینٹ میتھیو کے جو روایت ہے متی کی انجیل سے کہا جاتا ہے گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، اس میں جو سرمن آف دی ماؤنٹ ہے ایک واعظ ہونے کے اعتبار سے واقعتاً میں اس کی عظمت کا بڑا قائل ہوں، عظیم ترین واعظ ہے دنیا کا، اس کے شروع میں یہ الفاظ موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو ختم کر کے آیا، وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی عائد رہے گی، لیکن پال نے تیسرا نقب لگایا شریعت ثابت کر دی، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ بھی سمجھ لیجئے، حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، انجیل میں یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں، حضرت مسیح نے اپنے حواریین کو جب بھیجا ہے کہ اب جاؤ تبلیغ کرو میری طرف سے، اس کی ہدایتوں میں ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ تمہیں صرف اسرائیلیوں تک تبلیغ کرنی ہے باہر نہیں، میں صرف اسرائیلیوں کی طرف نبی رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اگرچہ اس وقت انجیل میں جو الفاظ ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہے، وہاں کوئی نہ کوئی تحریف ہوئی ہے لفظی، اس لیے کہ وہاں تشبیہ یہ دی گئی ہے کہ کوئی اپنے بچے کے حصے کی روٹی جو ہے کتے کے آگے نہیں ڈالتا، گویا کہ جینٹائلز جو ہیں غیر بنی اسرائیلی انہیں اس جملے کی روح سے انہیں کتوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ میرے پاس میرے بچوں کے حصے کی روٹی ہے، میرے بچے ہیں اسرائیلی، میری روٹی جو ہے یہ جو میرے پاس ہے وہ اسرائیلیوں کے لیے ہے، کوئی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتے کو نہیں کھلاتا. یہ جملہ تو میں سمجھتا ہوں حضرت مسیح کا نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ہدایت کہ تمہیں تبلیغ صرف اسرائیلیوں میں کرنی ہے, یہ قرآن مجید کی روح سے ثابت ہے. اس لیے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل, حضرت مسیح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف. اس لیے کہ وہ یوں سمجھیے کہ جسے ہمارے ہاں عام اصطلاحات میں علماء کہا کرتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت, وہ تاج و تخت ختم نبوت تو ابھی منتظر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا, کہ وہی آئیں گے تو انہی کی بعثت ہوگی پوری نوع انسانی کی طرف. آپ سے پہلے کسی رسول کی بعثت پوری نوع انسانی کی طرف نہیں ہوئی بشمول حضرت مسیح علیہ السلام. ہر جو ہے رسول جو آیا ہے آپ سے پہلے اپنی اپنی قوموں کی طرف آیا ہے, لیکن اس قوم نے کیا کیا, پہلے تو یہ اصول توڑا. ہم اس دین مسیحی کیا جو اصل دین کہنا چاہیے, جو پالزم ہے, اس کی اب تبلیغ کریں گے غیر اسرائیلیوں میں. وہاں انہیں دقت پیش آئی, شریعت موسوی بڑی بھاری شریعت ہے, یہ حالت